کہ ممکن ہے ایسی شخصیتوں کو سمجھنے کے لیے مختلف مکاتب فکر میں اصطلاحات کا حجاب حائل ہو جائے، لیکن جو جوہر معنی ہے وہ تقریباً سب کے نزدیک مسلم ہے.
یقیناً،
یعنی آپ کا انسان کامل ہونا، آپ کا ولی اللہ ہونا، آپ کا اپنے علم، عمل اور منصب کے اعتبار سے اپنے وقت میں جانشین رسول ہونا، سیاسی اعتبار سے کیا تھا، اقتصادی اعتبار سے کیا تھا، معاشرتی اعتبار سے کیا تھا، یہ سب الگ مسائل ہیں. وہ امام جو اپنے وقت میں قرآن مجید کا عملاً پیکر ہو، اس سے یہ بعید ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی غیر ضروری طور پہ انجام دے دے، یہ جائے کہ اتنی بڑی قربانی. پھر اس قربانی کے تعلق سے تاریخ کا غائر مطالعہ کیجئے آزادانہ طور پر، احادیث کے ذخیرے کو کھنگالیے آزادانہ طور پر، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ کربلا کے تعلق سے پیشین گوئیاں نقل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیشین گوئیاں نقل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اگر رسول کسی واقعے کی خبر دے کر جا رہے ہیں، امیر المومنین حضور کے حوالے سے اس پیشین گوئی کو نقل کر رہے ہیں اور تائید کے انداز میں نقل کر رہے ہیں، تو پھر یہ چیز اس سے، اس سوال سے بلندتر ہو جاتی ہے کہ ضروری تھی یا نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ کے جس موڑ پر جو قدم اٹھایا ہے وہ ضروری تھا، اور اس حد تک ضروری تھا کہ اگر یہ قدم نہ اٹھاتے تو آج اسلام کی وہ شکل و صورت نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں.
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یقیناً ہر عمل ہماری اصلاح اور ہماری بہتری کے لیے تھا. 28 رجب کو جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور 2 محرم محرم الحرام کو کربلا پہنچنے تک اور پھر عاشور کے دن تک 7 مقامات پہ امام نے خطبات دیے، لوگوں سے خطاب کیا، اور 6 یا 7 ہی مقامات پہ گفتگو مکالمہ کیا مختلف شخصیات سے. خطبات امام حسین کے حوالے سے کس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، علمیت اور مقصد سفر ان کا اظہار کر رہے ہیں امام؟
حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبات یا آپ کے ارشادات مختلف افراد کے سوالات کے جوابات، ان تمام کا مطالعہ امام کی قائدانہ حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں، امام کے اس سفر کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں، آخری ہدف پر روشنی ڈالتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے گواہ ہیں. ایک معصوم، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک معصوم کا طرز حیات، اسلوب زندگی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پھر ذرا توجہ سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو غیر معمولی انسان ہے،
یقینا
یہ عام انسان نہیں. پہلے امام علیہ السلام کی شخصیت نظر میں رہے، یہ نظر میں رہے کہ امام ہونے کی حیثیت سے بھی اور فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے بھی آپ آنے والے واقعات سے باخبر ہیں.
یقیناً یہ
اس چیز سے باخبر ہیں کہ مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے، جو آپ نے ارشادات فرمائے مدینے سے چلتے وقت 27 رجب اور 28 رجب کی درمیانی رات 3 مرتبہ آپ قبر پیغمبر پہ تشریف لے گئے، تیسری مرتبہ سحر کے وقت حالت نومیہ طاری ہوئی، مکاشفہ جسے عام طور پر اصطلاح صوفیہ میں کہا جا سکتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام نے دیکھا ہے اور امام نے بعد میں حضور سے اپنی گفتگو نقل فرمائی ہے دوستوں سے. جب لوگوں نے روکنا چاہا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, جانا ہے تو تنہا ہی جائیں, اہل حرم کو نہ لے جائیں, مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیں, تو آپ نے فرمایا میرے نانا نے مجھے خبر دی ہے, حکم دیا ہے, فرمایا ہے عراق جاؤ. مشیت الہی میں یہ گزر چکا ہے کہ وہ مجھے قاتل مقتول دیکھے, شہید دیکھے. مشیت الہی میں یہ گزر چکا ہے کہ وہ اہل حرم کو اسیر دیکھے. شاء اللہ ان یراہن سبایا. یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہیں تو پھر آپ اس خطبے کو دیکھیے جو آپ نے مکے سے روانہ ہوتے وقت ارشاد فرمایا ہے. آغاز خطبے کا ان خطبات میں اور ان تمام جوابات میں, بلکہ تمام معصومین کے جوابات میں ایک چیز سب سے پہلے نمایاں ہو کے آتی ہے, اور وہ ہے ایجاز و اختصار. اچھا. ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو اختصار کا لحاظ نہیں رہ جاتا, تقریر کرتے ہیں طول کلام کا شکار ہو جاتے ہیں.
بالکل ایسا ہی,
بہت لمبی تقریریں کرتے ہیں. کسی معصوم کی آپ کوئی بہت لمبی چوڑی تفصیلی تقریر نہیں دیکھیں گے تاریخ میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ مختصر مختصر جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ کر گزر جاتے تھے. آپ نے فرمایا وہ اعطیت جوامع الکلم, مجھے لفظوں کے کوزوں میں معنی کا کوثر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. جوامع کلم سے مراد قرآن مجید بھی ہے, جوامع کلم سے مراد وہ اسلوب کلام بھی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب کلام تھا. یہ اسلوب کلام ان کی آغوش میں تربیت پانے والوں میں بھی منتقل ہوا. یہی اسلوب کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ہے, یہی اسلوب کلام امام حسن کے ہاں پایا جاتا ہے, یہی اسلوب کلام امام حسین علیہ السلام کے ہاں پایا جاتا ہے. اس فرق کے ساتھ, اس امتیاز کے ساتھ کہ ایک بنیادی اسلوب ہے جو مشترک ہے سب میں, اس کے بعد ہر ایک کا اپنا انفرادی رنگ بھی اس میں پایا جاتا ہے. یہ بہت دقیق مطالعہ چاہتا ہے.
یقیناً,
یعنی عربی زبان سے انسان واقف ہو, اس کے اسالیب اور ادبیات سے واقف ہو اچھی طرح, اور پھر ان ہستیوں کے کلام کا غائر مطالعہ کرے, ڈوب جائے, پھر اندازہ ہوگا کہ مشترک عناصر کیا ہیں, ممتاز عناصر کیا ہیں. تو یہ اسلوب مشترک ہے تمام معصومین میں کہ وہ مختصر کلام ہوتا ہے. یہ پہلا اختصار. دوسرا امتیاز, دوسری خصوصیت جو تمام معصومین میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اختصار کے باوجود ان کا کلام سامع کی سطح ذہنی کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیے اب دشواری,
سننے والا کون ہے,
سننے والا کون ہے, مخاطب کون ہے,
جو سامع کون, جس کو کہنی ہے,
جس کو
ہدایت پہنچانی ہے.
پہلی چیز اختصار, دوسری چیز سامع کا معیار, تیسری چیز کتنا ہی سامع کے معیار کے مطابق ہیں لیکن بیک وقت یہ ان کا کلام سامع کے معیار کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور خود ان کی سطح کے مطابق بھی ہونا چاہیے, ان کے اپنے معیار کے مطابق بھی ہونا چاہیے. ان کی عصمت, ان کی ہدایت معابانہ شخصیت, کہ ان کے کلام میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مقام بیان میں ہیں, انہوں نے مقام بیان میں یہ بات فرمائی تو وہ شریعت میں قابل حوالہ ہے, قابل حجت ہے. استدلال کرتے ہیں ہم کہ فلاں نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور اس لیے یہ حکم اس طرح ہے, یہ حقیقت اس طرح ہے. تو ایک طرف ان کی اپنی حیثیت محفوظ رہے, ایک طرف سامع کی سطح ذہنی محفوظ رہے, ملحوظ رہے, اور تیسری طرف اختصار بھی موجود رہے کلام میں. یہ چیزیں تمام معصومین کے کلام میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں. تقریر یا خطبہ یا خطاب ایک زندہ تخلیقی عمل ہے, وہیں پر شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے. جس طرح آپ شاعر کے لیے کہتے ہیں کہ فی البدیہ شعر
کہنا, بالکل
فی البدیہ شعر کہنا اور فی البدیہ خطاب کرنا, ارتجالاً خطاب کرنا, اسی وقت حسب موقع, اسی وقت الفاظ کا انتخاب بھی اسی وقت ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوگی بات, کہاں ختم ہوگی, کس نشیب و فراز سے گزرے گی, یہ سب اسی وقت طے ہوتا ہے. یعنی بیک وقت ذہن تخلیقی عمل بھی کرتا رہتا ہے، محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے اور منتقل بھی کرتا رہتا ہے اظہار بھی. تو یہ ایک خاص اسلوب ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہیں، عالم ہیں، آگاہ ہیں کہ مشیت حق کیا ہے. خبر دینے والی ذات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ کو پورا یقین ہے، آپ اس یقین و علم و آگہی کے ساتھ اقدام فرمانے جا رہے ہیں اور اب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اب کوئی اور ہوتا تو کتنا بڑا خطبہ ارشاد فرماتا، بیان کرتا، کتنی لمبی تقریر کرتا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز میں تین لفظ مثلا استعمال کی، الحمدللہ وما شاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. خدا کی قسم کوئی خطبہ جو اس طرح شروع ہو رہا ہو بتاتا ہے کہ یہ کس ذات کا کلام ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں معبود برحق کے لیے، اور فوراً یہ کہنا وما شاء اللہ. ما شاء اللہ الحمدللہ کے بعد کہنے کے معنی ہے کہ یہ حمد خدا بجا لانے والا مشیت حق کا سے آگاہ ہے.
واہ واہ،
جو مشیت حق ہے اس کو ملحوظ رکھ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ نے چاہا.
واہ.
اور پھر اس مشیت کے مطابق جو آزمائشیں ہیں، جو مراحل ہیں، جو امتحانات ہیں، جو قربانیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر پوری آمادگی رکھتے ہیں. اس کے لیے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی قوت و طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی تدبیر اور اللہ کی قوت و طاقت کے. یہ کلمہ ایک طرف ارادے اور عزم کا مظہر بھی ہے اور دوسری طرف توکل کا مظہر بھی ہے. کہ میں یہ سب انجام دوں گا، لیکن اس کے باوجود کوئی فخر نہیں ہے کہ میں انجام دوں گا، بلکہ اسی کی دی ہوئی طاقت سے، اسی کی بتائی ہوئی تدبیر سے میں انجام دوں گا. یہ ہے بلاغت حسینی، اور اپنے مقصد کا اعلان بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں.
جائیں گے. طبیعت جیسے جیسے قافلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کی طرف گامزن ہے اور ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ردو محرم آنے والی ہے، تو کیا ہمیں خطبات حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کہیں کوئی تبدیلی، کوئی رنگ میں، کوئی انداز میں، کوئی حیت میں انداز تبدیل نظر آتا ہے، یا وہی ایک تسلسل ہے خطبات کا؟
دیکھیے، حضرت کے خطبات میں معنوی تسلسل تو یکساں ہے، ایجاز و اختصار یا تفصیل و اطناب میں یقیناً کہیں 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 مثلاً نسبتاً طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کہیں نسبتاً مختصر، لیکن جو معنوی تسلسل ہے وہ ایک ہے. جو آپ نے گفتگویں فرمائی ہیں اور جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، دونوں میں تسلسل ہے. یعنی آپ نے یہ روز اول سے اعلان فرما دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں قربانی کے لیے، میں جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے. بہت واضح لفظ،
واضح تھا.
یہاں تک کہ آپ نے ایک انتہائی مختصر سا خط لکھا ہے جو حضرت محمد حنفیہ، محمد ابن علی ابن ابی طالب، اپنے بھائی کے لیے سپرد کیا ہے، اور ان کو اور ان کے ساتھ تمام بنی ہاشم کے افراد کو خطاب کر کے لکھا ہے، اور اس میں صرف ایک سطر یا ڈیڑھ سطر کا خط ہے، اور وہ خط یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا، اور جو بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا وہ بھی کسی ظاہری دنیاوی فتح تک نہیں پہنچے گا، والسلام.
یہ واضح ہے.
کس قدر واضح کہ اپنے پورے خاندان کو آگاہ فرما دیا کہ میں جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. تو روز اول سے واضح ہے، یعنی اگر پورے بنی ہاشم میرے ساتھ آ جاتے ہیں، 72 کا قافلہ نہیں، ہزاروں کا قافلہ ہو جاتا ہے، تو بھی سب کے سب شہید ہونے والے ہیں، گویا اس میں یہ واضح اعلان ہے. تو وہاں سے جہاں آپ نے شہادت کا اعلان فرما دیا، پھر مکے آئے، مکے میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو گفتگویں فرمائی، مکے سے نکلتے وقت جو اس عہد کے مشہور شاعر دعبل سے ملاقات ہوتی ہے، فرزدق سے آپ نے واضح طور پر جو گفتگو فرمائی ہے، اس کے بعد مکے سے لے کر اور کربلا تک جو خطبہ ارشاد فرمائے، یا جہاں جہاں گفتگویں فرمائیں واضح الفاظ میں آپ نے اپنا ہدف اپنی منزل سب کچھ بتا دیا. جب کربلا پہنچے ہیں دو محرم کو تو آپ نے فرمایا یہی وہ منزل ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی, جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھے آپ کی تقریر سے آپ کے خطبات سے ان کے ایمان میں جوش عمل میں عزم میں حوصلے میں ہمت میں اضافہ ہو رہا تھا مسلسل
پختگی آتی
اور یہ بھی ہوا ہے کہ بعض افراد سے آپ نے خطاب کیا ہے پہلے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھے بعد میں وہ آپ کے ساتھ ہو گئے لیکن وہ بھی اس وعدے پر نہیں کہ گویا امام حسین علیہ السلام کو دنیاوی کامیابی حاصل ہونے والی ہے. سب سے بڑا تاریخی واقعہ زہیر کا ہے.
زہیر ابن قین
حضرت زہیر ابن قین ایک دانشمند انسان تھے, یعنی آج کی اصطلاح میں دانشمند دانشور, ایک اچھے خطیب اور ایک اچھے شجاع اور بہادر مرد کارزار تھے, مرد میدان تھے, مرد کار بھی تھے مرد کارزار بھی تھے. زہیر غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. زہیر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے طلب فرمایا, ملاقات فرمائی, گفتگو فرمائی. زہیر پلٹ کر جب گئے ہیں اپنے خیمے میں تو انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی. میں اس واقعے یہ تاریخ ہے, طلاق دے دی زہیر نے اور جب
بوجہ
میں عرض کر رہا ہوں اس کو واضح کر رہا ہوں, جب بیوی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو زہیر نے کہا کہ ہم اب حسین کے ساتھ جا رہے ہیں, وہاں شہید ہونا ہے ہمیں, شہادت کے بعد بیویاں اسیر ہوں گی, میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بعد میری بیوی بھی اسیر کی جائے. یعنی اس حد تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت کو روشن فرما دیا تھا, واقعات کو علم نشرح کر دیا تھا. میں البتہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہوتی ہیں وہ نفرت یا اختلاف کی بنیاد پر ہوتی ہیں, یہ ایک طلاق ہوئی ہے جو عشق و معرفت کی بنیاد پر ہوئی.
ماشاءاللہ
محبت کی خاطر,
محبت
یعنی دونوں طرف محبت کار فرما تھی, زہیر کی امام حسین سے محبت اور زہیر کی خود اپنی بیوی سے محبت.
امام حسین کا تو ہر انداز ہر چیز ہے, ان کے اصحاب نے جو کچھ کیا وہ بالکل
یہ ہے نا کہ آفتاب کے گرد جو ذرے آ جاتے ہیں وہ بھی برق پارے بن جاتے ہیں.
بالکل بالکل
یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں.
1400 سال گزر جانے کے باوجود اب تک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لفظ دانش کا خزانہ ہے. ہم اس عہد میں جی رہے ہیں, ہم کس طرح اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, ہماری اصلاح کے لیے کہاں کہاں کس کس طرح سے ہمیں عمل انجام دینے چاہیے.
واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے, یہ ایک صرف سانحہ یا عالمیہ نہیں ہے, بلکہ یہ امامت حسین کا ایک معجزہ بھی ہے. یہ لازوال ہے, قیام قیامت تک کے لیے رہنما حیثیت رکھتا ہے. اس کے لیے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے
بالکل بے شک,
اور یہ وہ شرط ہے جو قرآن مجید نے بھی لگائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, ہدایت متقین کے لیے. مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے کہا یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے, جو متقی ہوں,
بالکل
جو اثر لینا چاہیں. سورہ مبارک یاسین میں اور مختلف جگہوں نبی کا وجود مبارک ظاہر اسی کے لیے ہادی ہے جو ہدایت قبول کرنا چاہے. ائمہ کا وجود اسی کے لیے رہنما ہے جو ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے. ایک شخص اگر طے کر لے کہ ہمیں رہنمائی نہیں حاصل کرنی ہے تو پھر آپ اسے کسی بھی صورت سے راہ راست پر نہیں لا سکتے. اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ان کے ارشادات اگرچہ وقتی ہوتے ہیں لیکن وہ لازوال حکم کے حامل ہوتے ہیں, لازوال اثرات کے حامل ہوتے ہیں. مثلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشبیہیں, ایک انتہائی حسین و دلاویز تشبیہ ہے آپ کے کلام میں, اسی خطبے میں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ وما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ, اس کے بعد اسی ضمن میں فرماتے ہیں موت کی ایک تشبیہ دی ہے کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة. جس طریقے سے ایک دوشیزہ کے گلے کا ہار حسن رکھتا ہے اسی طریقے سے موت تو بنی آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی.
بے شک
یہ جملہ بہت مشہور ہے حضرت کا, لیکن کیا صرف واقعی وقتی معنویت رکھتا ہے؟
یہ تو قیام قیامت تک
ہمیں موت کی دلاویزی اور موت کی جمالیات کی طرف متوجہ کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں موت کی جمالیات
کیا کہیں.
امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ موت تو فرزند آدم کے گلے کا ہار بنائی گئی ہے, اسی طریقے سے جیسے کسی دوشیزہ کے گلے کا ہار ہوتا ہے,
لازمی امر ہے.
اب دوشیزہ کا تصور, ہار کا تصور, زینت کا تصور ہے, جمال کا تصور ہے. اس جمالیاتی فضا کو تخلیق کر کے اور آپ موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اس سے اس وقت بھی ان لوگوں میں ہمت اور حوصلہ اور شجاعت کا اضافہ ہو رہا ہے, اور قیام قیامت تک ہر سامع اور آپ کے کلام پر غور کرنے والے ہر فرد کے دل میں اور اس کے کردار میں یہ جوہر پیدا ہوگا کہ وہ موت سے مرعوب نہیں ہوگا, موت سے خائف نہیں ہوگا. دوسری مثال عرض کروں, آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے تو کہا یا امت القرآن, اے امت قرآن,
قرآن کی
یہ خطاب کا انداز ہے. مخالفین سے, دشمنوں سے جب آپ نے خطاب فرمایا تو فرمایا یا امت السوء. یہ تعبیریں قیام قیامت تک کے لیے.
پھر ہم ایک دفعہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ عہد حاضر میں ہمیں کون سی گائیڈ لائن فراہم کر رہے ہیں خطبات حسین؟
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات, ارشادات, آپ کے اقدامات, پورے واقعہ کربلا, ان تمام کا مشترک پیغام اگر بیان کیا جائے تو مختصر ترین لفظوں میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے, مفصل بھی.
یقیناً
مختصر میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا, پھر اس کی کچھ تفصیل عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حق شناسی اور حق پرستی کا پیغام دیا ہے.
بے شک
اس حق میں ذات حق سمدی بھی شامل ہے, لیکن لفظ حق نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. ذات حق کو پہچاننے اور اس کی بندگی کرنے کی بھی دعوت شامل ہے, اور جو ہمارے حقوق ہیں جسے ہم معاشرتی اقدار میں حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حق کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, یہاں بھی حق شناسی اور حق پرستی کی دعوت امام نے دی ہے کہ آزادانہ طور پہ انسان حق شناس ہو اور حق پرست ہو. مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے, عجیب و غریب تعبیر ہے, فرماتے ہیں یا شیعہ آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کی آل کے شیعو, ان کے چاہنے والوں, ان کے ماننے والوں, یہ آپ کی تعبیر تاریخ میں موجود ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان لم تکونوا مؤمنین باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, یا ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے, اور تم معاد پر, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم سے کم تم اپنی دنیا میں آزاد مردوں کا کردار ادا کرو,
یعنی
غلامانہ ذہنیت نہ ہو تمہاری, تم آزادی, وہ فطری آزادی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی ہے, تم آزاد ہو, تمہارا ذہن آزاد ہونا چاہیے, تمہارا قلب آزاد ہونا چاہیے, تمہارا عمل آزادانہ ہونا چاہیے, آزاد مردوں کی شان ہونی چاہیے تم میں, نہ کہ غلام ہو جاؤ حاکم وقت کے.
اس میں سوال یہ ہے کہ یہ انسپریشن ہمارے یہاں آتی ہے,
یہ چیز آزادی کا یہ تصور جسے آپ آج کی عالمی سیاست میں اور آج کے عالمی سیاسی فرہنگ میں, آج کی عالمی سیاسی تہذیب و ثقافت میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے, آزادی, آزادی عمل, آزادی رائے, آزادی خیال, اس کی طرف امام حسین دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارا رویہ غلامانہ نہیں ہونا چاہیے. فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم سے کم اپنی دنیا میں اگر دین نہیں ہے تمہارے پیش نظر, تو دنیا میں بھی آزاد مردوں کا کردار ادا کرو. یہ پیغام کیا معمولی پیغام, اس ایک فقرے میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم بشری کو آپ نے خطاب فرمایا ہے, اور قیام قیامت تک آپ کا خطاب زندہ معنویت کے ساتھ باقی رہے گا.
امام نے مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی, کہیں عوام الناس سے, گفتگو کی، سب سے بات چیت کی. ایک مکالمہ ان کا امام عالی مقام کا حضرت حر سے، جو کہ تاریخ میں بہت زیادہ نمایاں بھی ہے.
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ معروف کا حکم دوں، امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. یہ ایک آپ کا ایسا واضح بیان ہے جس میں کسی ابہام اور کسی اشکال کو راہ نہیں ہے.
بالکل،
مدینے میں اس خطاب سے لے کر پھر مکے میں آپ کے خطابات، افراد سے آپ کے خطابات، سفر کے دوران جہاں جہاں خطاب فرمایا ہے، یہ عنصر نمایاں طور پہ موجود رہا ہے. جن لوگوں نے بھی آپ کو یہ چاہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں کربلا، ان کو بھی آپ نے یہ کہا کہ میری ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہوں. فرزدق سے جو گفتگو ہوئی ہے، فرزدق نے اپنے شاعرانہ انداز میں کہا، جب امام نے کوفے کے حالات دریافت کیے تو کہا دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کے، لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ دو فقرے حقیقت حال کو، صورت حال کو نمایاں کرنے کے لیے کافی تھے. اس کے باوجود آپ نے اپنا سفر تبدیل نہیں کیا، اپنی سمت سفر نہیں بدلی، منزل آپ کی معین و مشخص تھی، اور اس کا اظہار بھی فرزدق سے اس انداز میں کیا ہے کہ بعض کتابوں میں، میں کتاب کا حوالہ بھی یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ کتاب کشف الغمہ میں عربی زبان کے جلیل القدر ادیب اور محقق اور تذکرہ نگار نے لکھا ہے کہ فرزدق اتنے اس قدر متاثر ہوئے وہاں پر کہ انہوں نے ایک بہت ہی پرشکوہ قصیدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہا، اور وہ قصیدہ بعد میں فرزدق کے ساتھ ان کے بھتیجے اور جو لوگ تھے ان کو وہ قصیدہ سنایا. جب لوگوں نے کہا کہ آپ کس شخصیت سے محو گفتگو تھے، یہ کون شخصیت تھی، کہا تمہیں معلوم نہیں، میں نے ان کی شان میں یہ قصیدہ کہا. اور اس کے بعد وہ قصیدہ عربی کا انتہائی پرشکوہ قصیدہ ہے جو فرزدق نے وہاں پہ کہا. تو آپ نے اپنا مقصد پوری قوت کے ساتھ بیان کیا، پھر آگے بڑھے، زہیر سے ملاقات ہوئی، پھر آگے بڑھے اور عبیداللہ ابن حر سے ملاقات ہوئی. عبیداللہ ابن حر نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، اور اس کے بعد حر کا رسالہ ملا ہے، اور حر نے ابتدا میں آپ کی دعوت قبول نہیں کی، لیکن جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ بعد میں حر نے امام کی دعوت قبول.
یہاں دو مقامات ہیں، ایک مقام ایسا ہے جہاں حر امام عالی مقام کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں اور امام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک وہ موقع ہے جبکہ امام عالی مقام کی غلامی کے طور پہ حر تشریف لا رہے ہیں. دونوں مکالمے امام سے ہیں حر کے، ان دونوں کے مزاجوں میں کیا کچھ تبدیلی ہے؟
ظاہر ہے کہ پہلا مکالمہ اس انداز کا ہے کہ امام کا اس سے جلال ظاہر ہوتا ہے.
جی،
امام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے سوگ میں بیٹھے. یہ ایک محاوراتی انداز ہے، یہ انداز گفتگو عربوں میں عام تھا اہم مواقع پر. امام نے اسی اسلوب کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ دشنام نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام کی اخلاقیات میں، آپ کے کریمانہ خطاب میں کوئی فرق آیا ہے. نہیں، یہ اسلوب کلام عرب ہے، اس موقع پر آپ نے استعمال کیا، لیکن آپ کی زبان سے اس مؤثر انداز میں یہ استعمال ہوا ہے فقرہ کہ حر کے دل پہ اثر کر گیا، اور نتیجتاً وہیں پر حر نے اعتراف کیا ہے، کہا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، اگر آپ کے علاوہ کوئی فرماتا تو میں اپنے جواب میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. یہاں پر امام کا جلال ظاہر ہوتا ہے. جس وقت صبح عاشور حر آتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، غلامانہ انداز میں، سرفروشانہ انداز میں امام کے اوپر جان نثار کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اس وقت امام کی رافت و رحمت کا انداز ہے. وہ کہتے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوئی، کیا میں آپ کی نگاہ میں، آپ میرا قصور معاف فرما سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم حر ہو، تم آزاد ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تمہاری ماں نے کیا اچھا نام تمہارا رکھا تھا کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی. پہلے اس مقام جلال میں بھی امام نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں بھی ماں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح گویا حر کے لیے ایک تشفیہ خاطر کا سامان بھی کیا ہے.
اہل خانہ سے، بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، بھانجوں سے، کربلا میں تو ہر رشتہ موجود ہے. کہیں سے بھی کوئی چیز آپ اس کو نکال نہیں سکتے کہ یہ رشتہ وہاں موجود نہیں ہے. امام نے وہاں وہی شفقت پدری، وہی برادرانہ انداز، بی بی زینب سے جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا امام کے پیش نظر وہ تمام چیزیں یقیناً ہوں گی؟ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں. لیکن ہم اپنے سامعین و ناظرین کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ بہن سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ہر بہن کے لیے ایک پیغام بن جائے، ہر بھائی کے لیے ایک پیغام بن جائے.
یہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے جہاں بھی خطاب فرمایا ہے، چاہے غیروں سے چاہے اپنوں سے، اگر وہ خطاب تاریخ میں آ گیا، اگر وہ خطاب ریکارڈ میں آ گیا، رجسٹرڈ ہو گیا، اگر وہ خطاب نیریٹ ہو گیا، نقل ہو گیا، روایت کی شکل میں آگے بڑھا، تو وہ خطاب اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے مستقل، اپنے اندر ایک حکم رکھتا ہے مستقل، قابل حوالہ ہے، قابل احتجاج ہے، قابل استدلال ہے. یعنی ہم اس سے دلیلیں قائم کرتے ہیں، ماں سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، بہن سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. جب آپ چلے ہیں مدینے سے تو یا امہ کہہ کر جناب بی بی ام سلمہ سے خطاب فرمایا ہے.
بالکل،
وہاں سے لے کر جناب بی بی ام سلمہ سے کس طرح گفتگو فرمائی ہے، اور پھر حضرت محمد حنفیہ سے کس طرح گفتگو فرمائی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بہن کے طور پہ کس طرح گفتگو فرمائی ہے، جناب رباب زوجہ ہیں آپ کی، ان سے کس طرح گفتگویں ہوئی ہیں، جناب لیلا کس طرح ان سے گفتگو ہوئی ہے، اپنی بیٹی جناب سکینہ سے کس طرح گفتگو ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں ہمیشہ ادب کا حصہ بھی رہیں گی، عرفانی ادب کا بھی حصہ رہیں گی، کہ ہمیں آپ کے جملوں سے خدا آپ کے مقام عصمت کا سراغ بھی ملتا ہے اور حضرت حق صمدی کا سراغ بھی ملتا ہے. عرفانی ادب کا بھی حصہ بن گیا اور فقہ کا حصہ رہیں گی. ہم فقہ میں جہاں سند تمام ہو جائے کہ یہ، ہاں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ فقرہ، یہ جملہ امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ہے، فقہ میں وہ قابل استناد و استدلال ہے، حکم شرعی معین کرنے میں وہ قابل استناد ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پیغام قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اقدار ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، معارف ہیں، یہ سب آپ کے کلام میں موجود ہیں، بشرطے کہ ان کو تفصیل سے ملاحظہ کیا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے. آپ کا ایک فقرہ ہے جو آپ نے کسی سے گفتگو کے دوران کہا کہ لا يكمل العقل الا باتباع الحق. عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقل حق کی پیروی نہ کرے. کیا یہ وقتی پیغام ہے؟ کیا یہ سن 60 یا سن 61 ہجری کے لوگوں کے لیے تھا؟
یقیناً نہیں.
یہ ایک لازوال ہے. کیا یہ صرف عرب تک محدود ہے؟ یہ عرب و عجم، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سب کے لیے ہے. لا يكمل العقل الا باتباع الحق. عقل مکمل نہیں ہو سکتی، عقل کی تربیت نہیں ہو سکتی، عقل درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے. یہ آپ کا ایک ارشاد ہے. میں ایک فقرہ اور دہرا دوں یہاں پر جو نسبتاً مشہور ہے. آپ نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا، یہ بھی آپ کے خطبات میں سے ایک خطبے کا اقتباس ہے. ان الناس عبید الدنیا،
یہ خطبہ کہاں پہ دیا جا رہا ہے؟
یہ مکے سے نکلتے وقت، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے یہ کربلا پہنچنے کے بعد جو خطبات دیے ہیں وہاں بھی یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے
دوبارہ.
ان الناس عبید الدنیا، لوگ تو دنیا کے بندے ہیں، بندگان دنیا ہیں. والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر اس طرح سے جیسے چٹنی، ہماری زبان میں جیسے چٹنی کہتے ہیں، لعق چبھلانے کی کوئی چیز. فرمایا کہ یحوطونہ ما درت معایشہم، جب تک ان کو عیش و عشرت کی راہیں نصیب رہتی ہیں یہ دین کو استعمال کرتے رہتے ہیں، دین کو گویا چبھلاتے رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا مُحْصُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَانُونَ، اور جب یہ آزمائش میں
گرفتار
ہوتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، تو دیندار کم ہو جاتے ہیں. اب یہ بہت ہی واضح لفظوں میں آپ کا پیغام ہے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے.
کہیں کہیں خطبات انہوں نے شاعرانہ انداز میں بھی بیان کیے، قصیدہ بھی بیان کیا. یہ بھی کسی کسی حوالے سے ضروری سمجھا کہ شاعرانہ انداز بھی اختیار کیا جائے.
امام علیہ السلام اسلام کے خطبات میں ہمیں کوئی پورا خطبہ منظوم خطبہ نہیں ملتا ہے, یہ ضرور ملتا ہے کہ آپ نے بعض مواقع پر بعض ابیات دہرائے ہیں جس میں دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے اور موت سے انس اور الفت کا تذکرہ ہے, جن اشعار کو سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہو جاتی ہیں کربلا میں, یا حضرت عباس جب شہید ہوتے ہیں اس وقت آپ نے دو اشعار میں اپنے تاثرات بھائی کے لیے بیان کیے ہیں. اب یہاں پر محققین کے درمیان یہ بحث بھی ہے کہ واقعاً یہ اشعار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں یا امام کے تاثرات کو بعد میں شعراء نے نظم کی شکل دے دی اور پھر وہ راویوں کی زبان پر اس طرح نقل ہوتے رہے کہ گویا کہ وہ امام کے اشعار ہیں. اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک پورا دیوان ہے, لیکن اس دیوان کے متعلق بڑی بحثیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس دیوان میں بہت سے اشعار ایسے ہیں کہ جو یقیناً حضرت کے نہیں ہیں, منسوب ہیں.
اچھا, ایسا بھی
حضرت کے اقوال نثر میں جو قول ہیں اسے کسی شاعر نے نظم کے پیکر میں ڈھال دیا اور کہا یہ حضرت علی کا شعر ہے, حالانکہ وہ شعر حضرت علی کا نہیں ہے, اس میں جو مضمون ہے وہ حضرت علی کے کلام سے مقتبس ہے.
اچھا,
اقتباس اچھا کیا گیا ہے. اس طرح ائمہ معصومین کے نام منسوب اکثر اشعار اسی کیفیت کے ہیں, اس لیے ہم لوگ اشعار سے استناد زیادہ نہیں کرتے ہیں.
امام عالی مقام جو ہیں اہل خانہ سے گفتگو کر رہے ہیں, بہن سے, حضرت عباس علمدار سے, بیٹے سے, جناب علی اکبر سے, جناب سکینہ سے. وہاں امام کس طرح اپنے آپ کو جمع کیے ہوئے ہیں؟
یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ محبت فرماتے ہیں اپنے اہل بیت سے. فطرت کا تقاضا ہے, شریعت کا تقاضا ہے, قدرت کا تقاضا ہے, یہ چیز منافی ہے, عصمت نہیں. مگر اس سے پہلے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کا بھی جواب مکمل ہو جائے گا اس میرے جواب کے ساتھ کہ انس و محبت یا الفت و رافت و شفقت کے جذبات میں ایک معصومانہ و عادلانہ برتاؤ ہوتا ہے. گفتگو تو خیر گفتگو ہے, میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے جو تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو میدان جنگ میں بھیجیں, سب سے پہلے یعنی اصحاب سے بھی پہلے. لیکن اصحاب نے خود اسے گوارا نہ کیا. تو جب اصحاب شہید ہو چکے اور اہل بیت کی منزل آئی قربانی کی, تو پھر ان میں بھی سب سے پہلے آپ نے اپنے فرزند کو بھیجا ہے میدان جنگ میں. آپ مرثیوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں یا بعض ذاکروں سے جو کچھ سنتے ہیں وہ سب الگ باتیں ہیں, لیکن جو تاریخ ہے وہ تاریخ یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا ہے,
اصحاب کے بعد
اور اس کے بعد باقی بنی ہاشم کی قربانیاں ہوئی ہیں. جو مکالمے ہیں اس میں بھی محبت و شفقت کا پہلو بھی ہے, لیکن مقصدیت ہر جگہ موجود ہے, معنویت ہر جگہ موجود ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا وارد ہوتی ہیں, جب آپ کے مشام مبارک تک غبار پہنچتا ہے, بعض روایتوں میں آپ غش کھا کے زمین پہ گر جاتی ہیں, امام تشریف لاتے ہیں, صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور اس وقت بھی ایسے جملے کہتے ہیں کہ آئندہ کی منزلوں کے لیے بھی جناب زینب کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہاں تو ہم ذبح ہونے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد امتحان کی منزلوں میں تمہیں سربراہی کرنی ہے.
بالکل.
یا جس وقت رخصت آخر کے لیے تشریف لاتے ہیں اس وقت جو گفتگویں ہیں, البتہ یہ ضرور ہے, میں یہ مجبور ہوں کہنے پر کہ عام تاریخوں میں آپ کی تمام گفتگویں نقل نہیں ہوئی ہیں. بہت سی گفتگویں وہ ہیں جو ارباب مقاتل نے نقل کی ہیں, بہت سی گفتگویں وہ ہیں جو ان عرفا کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں جن عرفا نے واقعہ کربلا کو مکاشفاتی انداز میں در کو دریافت کیا ہے, یا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسنگ جہاں تک روایتیں آئی ہیں, خود جناب زینب سے, جناب سکینہ سے, جناب امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے, امام باقر سے جو روایتیں آئی ہیں, یا ان کے اصحاب سے جو روایتیں آئی ہیں, وہاں جو مکالمے ہیں وہاں صبر کی تلقین, بلند حوصلگی کی تلقین, یہ امام کے کلمات میں موجود ہے واضح طور پر. میں یہاں پر ایک چیز اور گزارش کرنا چاہوں گا، واقع کربلا یا معصومین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات کو صرف تاریخ کے ظاہری اور مادی تناظر میں دیکھ کر سمجھا نہیں جا سکتا.
یقیناً
اس کے لیے ایک عرفانی زاویہ نگاہ بھی ضروری
ہے.
آپ خطبات و مکالمات کی بات کر رہے ہیں، تو میں مکالموں میں وہ مکالمہ ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جسے عام مورخ جس کا صرف مادی زاویہ نظر ہے وہ قبول نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے ہاں مسلمات میں سے نو کے نیزہ پر آپ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ایک انداز خطاب ہے، یہ بھی ایک خطبہ ہے، ایک جملہ امام کا ایک خطبہ ہے پورا. آپ نے جو سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی ہے نو کے نیزہ پر، وہ ایک خطاب ہے قیام قیامت تک کے انسانوں کے لیے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیب اللہ کی عجیب ترین نشانی ہے؟ یا دوسرے مقام پر مکالمہ، یہ خطاب ہے اور مکالمہ، ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وہ اس مقام پر تک پہنچتا ہے، اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف و رقیم، میرا قتل کیا جانا، میرا نو کے نیزہ پہ بلند کیا جانا اصحاب کہف و رقیم سے زیادہ عجیب تر اور عظیم تر اللہ کی نشانی ہے. میں جس ایک اور مکالمے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو آپ نے کہا بہن سے یا بیوی سے یا بیٹی سے، وہ مکالمہ ہے جو امام نے مقتل میں گلوے بریدہ سے اپنی بیٹی جناب سکینہ سے خطاب کیا. لیکن اس خطاب شہادت کے بعد اس خطاب میں ایک پیغام ہے قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کے لیے، شیعان امام حسین یا فداکاران امام حسین، محبان امام حسین، ان کو پیغام دیا ہے بیٹی کی زبانی کہ اے بیٹی تم جب جانا مدینے واپس تو میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ جب بھی وہ ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب بھی وہ کسی غریب الوطن کی موت کا تذکرہ سنیں تو میری شہادت کو یاد کریں. یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ گلوے بریدہ سے بعد از شہادت امام نے جو ارشاد فرمایا کیا سب نے سنا یا صرف جناب سکینہ نے سنا؟ یہاں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کی روحانی حیثیت اجاگر ہوتی ہے. دیکھیے یہ وہ مکالمے ہیں جو سب نہیں سنتے ہیں،
بالکل
یہ انفرادی مکالمہ
انفرادی ہے.
یعنی یہ روایت جناب زینب سے نہیں آئی ہے، یہ روایت جناب ام کلثوم سے نہیں آئی ہے، یہ روایت جناب سید سجاد سے نہیں آئی ہے، یہ روایت جناب سکینہ سے آئی ہے. اس لیے کہ جناب سکینہ پر عشق الہی کا ایسا غلبہ تھا کہ جس کی خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی ہے، وہ غلبہ عشق الہی کا، وہ معرفت کا اسلوب حیات، وہ اس منزل پہ جناب سکینہ کو لے جاتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا گلوے بریدہ سے خطاب جناب سکینہ سماعت فرماتی ہیں اور وہ راوی قرار پاتی ہیں اور بعد میں قیام قیامت تک آنے والے چاہنے والوں کے لیے وہ پیغام نقل فرماتی ہیں کہ ہم امام کو یاد رکھیں، امام کی پیاس کو یاد رکھیں.
آخر میں میں صرف ایک عرض یا گزارش کہ اس وقت ہمیں ہماری من حیث القوم مسلمان ہم تمام لوگوں کو کیا فیضیاب ہونے کے لیے کیا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کوئی پیغام اگر آپ اس وقت ہمیں دینا چاہیں.
وہی بات جو میں نے اس سے پہلے کہی، خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام ارشادات کا خلاصہ حق شناسی، حقیقت شناسی، حق پرستی، حقیقت سے وابستگی. اگر ہم حق پرست ہو جائیں، حقیقت پرست ہو جائیں، حقیقت شناس ہو جائیں تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، ہر انسان کو اگر آپ حق پرستی اور حقیقت پرستی تک، حق سے وابستگی اور حقیقت سے وابستگی کی دعوت دیں تو کوئی کسی کے لیے ناگوار دعوت نہیں ہوگی، فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہیں، گوارا دعوت ہے، اور یہی وہ دعوت ہے جو حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اس کے ساتھ اسے بھی شامل کرنے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دین نہیں ہے تمہارے پاس تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد مردوں کا کردار ادا کرو، اس فطری آزادی کو اور حق شناسی اور حقیقت شناسی اور حقیقت سے وابستگی کو اگر ہم اور سب اپنا شعار بنا لیں تو ہمارے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں پیغام حسینی کی روشنی میں.
بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں وقت نکالا اور آج اس حوالے سے یہ پروگرام کیا. ناظرین، اس وقت مجھے قمر مہندر سنگھ بیدی سہر کے چار مصرے یاد آ رہے ہیں کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. مولانا طبلہ حضرت عقیل الغروی صاحب کا بہت شکریہ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے کسی پروگرام میں کسی موقع پہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.